السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت جیلانی کے ساتھ۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ ٹول فری نمبر 0800-77789 ٹیلی فون کر سکتے ہیں، ماہرین سے سوالات کے جواب پوچھ سکتے ہیں۔ آج پروگرام جہاں رنگ میں بہت سارے کلیدی موضوعات ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں، ایک نظر کچھ ان پر ڈالتے چلیں۔ پاکستان میں منڈیوں کی غیر یقینی پن کی صورتحال ہے، روپے کی قدر میں کمی ہے۔ ادھر ایشیا پیسیفک گروپ کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کی اعانت کی فائنانسنگ کے بارے میں کڑے سوالات ہیں۔ افغان صدر اور افغانستان میں ایران کے خصوصی نمائندے کے درمیان اہم ملاقات پر تبادلہ خیال ہوا ہے، اور جاری لڑائی میں غلطی سے کم از کم 17 سرکاری فوجی ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ پھر بات کریں گے داعش کے ان دعووں کی کہ وہ پاکستان اور بھارت میں اپنی جگہ بنا رہا ہے، اور آخر میں صدر ٹرمپ کی طرف سے امیگریشن کے نئے قواعد و ضوابط اور لائحہ عمل کے اعلان پر تجزیہ کاروں کی رائے لیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری پہلی سیگمنٹ میں ہوں گے یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال، بہت جانا پہچانا نام ہمارے ان پروگراموں کا۔ اس کے علاوہ پولی ٹیک سے عارف انصار بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پاکستان سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پروفیسر اے زی ہلالی۔ تو آئیے ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور پروگرام کی پہلی سیگمنٹ اور پروگرام کے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ ہو رہی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ حال ہی میں معاہدہ طے پایا ہے۔ تو روپے کی بے قدری ہے، صورتحال بغیر یقینی ہے۔ ڈاکٹر اقبال، پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ جب اقتصادی سطح پر صورتحال میں بے یقینی کی فضا پیدا ہوتی ہے تو پھر منڈیوں میں استحکام لانے کی کیا صورت ہوتی ہے اور کیا اقدامات درکار ہیں، اور یہ ایسا کیوں ہے؟ عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے تو کچھ سپورٹ ملنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کی وجہ سے یہ ساری غیر یقینی پن کیوں نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے، یہ سوال بہت اہم سوال ہے، لیکن اس کا بڑا جواب بڑا کمپلیکس قسم کا ہے جی۔ پہلے یہ بات آ جاتی ہے کہ روپے کی قیمت جو ہے اس کی دو ایشوز ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ڈالر کی اپنی مارکیٹ میں کیا ویلیو ہو رہی ہے، اور دوسری یہ بات کہ روپے کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ایک نئی پالیسی بنائی جانی چاہیے وہ ابھی تک بنی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ابھی نہیں بنی اور مارکیٹ کو نہیں معلوم کہ مانیٹری پالیسی کیا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ فسکل پالیسی کیا ہوگی جس کی وجہ سے ملک کے اندر جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کیا جائے گا، تو آپ یہ ڈیٹرمن ہی نہیں کر سکتے کہ روپیہ کس طرح جائے گا۔ اس لیے اس وقت بڑی انسرٹنٹی پائی جاتی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ کل یا پرسوں جب مانیٹری پالیسی اناؤنس ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بجٹ اناؤنس ہو جائے گا، تو پھر کلیئرلی یہ پتا چل جائے گا کہ ہم کس مقام پہ ہیں، کیا آئندہ ملک کے اندر جو افراط زر ہوتی ہے وہ کم ہوگی کہ بڑھے گی، کیا منی کی سپلائی جو ہے وہ بڑھے گی یا ریسٹرینڈ ہوگی۔ اگر یہ ڈیٹرمن کیا جاتا ہے کہ وہ ریسٹرینڈ ہوگی تو اس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ اسٹیبلائز ہو جائے گا، اگر نہیں تو پھر ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ انسٹیبل ہی رہے گا۔
اچھا، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال ہے، اور دوسری جانب سیاسی سطح پر بھی کڑی نکتہ چینی کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے افیلیٹڈ منسلک کے ایک علاقائی گروپ ہے، ایشیا پیسیفک گروپ، اس کی پاکستانی وفد کے ساتھ دو روزہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور یہ گروپ کو پاکستان میں دہشت گردی کی اعانت کے لیے فائنینسنگ کو روکنے کے اقدامات اور کوششوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال، مجھے آپ سے یہ بات کرنا ہے کہ ایک یہ جو 10 ارکان پر مشتمل پاکستان کے وفد کی قیادت فائنانس سیکرٹری نے کی، اور پاکستان کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے وضاحت کی گئی کہ کراس بارڈر منی موومنٹ یا سی ایم کے ڈائریکٹریٹ کو قائم کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد پکڑی جانے والی کرنسی کا ڈیٹا بیس بنانا ہے اور پھر معلومات کو دوسرے اداروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یہ اقدامات کس حد تک مؤثر قرار دیے جا سکتے ہیں، اور پاکستان کی ان کوششوں کی وضاحت کیا بہتر انداز میں ہوگی، کیونکہ جو ایشیا پیسیفک گروپ اپنی رپورٹ بنائے گا اس پہ بڑا دار و مدار ہوگا ایف اے ٹی ایف کے فیصلے کا؟
میں دو بڑے اہم ایشوز آ جاتے ہیں جی۔ ایک تو یہ کہ کیا پولیٹیکل طور پر یا ڈپلومیٹک طور پر ہم مقام پہ ہیں کہ اور لوگ اور جو دوسرے ممالک ہیں ہماری جو پروپوزیشنز ہیں، جو پالیسی اناؤنسمنٹس ہیں، ان کو کتنا اہمیت دیتی ہیں، ایک تو بات یہ آ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے اندر ہماری پالیسیز جو تھیں، جو ریگولیشنز تھیں، کافی کمزور تھیں اور بڑی دیر تک کمزور رہی ہیں. اور یاد رہے کہ پاکستان ایک ایسے علاقے میں قائم ہے جہاں پر انلیگل فنڈنگ بہت ہوتی ہے، افغانستان سے بھی آتی ہے، کیونکہ وہاں پر تو جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈرگس کا معاملہ ہے، اس سے جو پیسے جو آتے ہیں وہ یوزلی اسی طریقے سے ہو کے نکلتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے پیسے ملتے ہیں مڈل ایسٹ سے اور دوسری طریقے سے. تو وہ یہ رسک تو ہے اور ہم نے کچھ ایکشنز نہیں لیے جن کے بیسس پہ ان کو افیکٹولی کنٹین کیا جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آج سے چند سال پہلے ان جو ہم بھی جو کچھ بھی ہم کر رہے تھے اس کو ٹھیک سمجھا جاتا تھا. کیونکہ گلوبلی پولیٹیکل کنڈیشنز بدل گئی ہیں، اس لیے جو کچھ ہم پہلے کرتے رہے تھے اب وہ کافی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یقیناً پاکستان کے اپنے انٹرم جا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے تھے وہ کافی نہیں تھا اور ہمیں آگے بڑھ کے کرنا ہوگا. کیونکہ یہ جو انفارمل فلوز ہوتے ہیں ان کو روکنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کی ریگولیشن کو یہ وائلیٹ کرتے ہیں. جیسے یہ ریگولیشن کو وائلیٹ کرتے ہیں تو دوسرے آرگنائزیشنز یا دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر بڑی حد تک جو حکومت ہے وہ اپنا کنٹرول چھوڑ دیتی ہے، اپنے کنٹرول سے کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات اور پیدا
ہو جاتی ہیں. اچھا پروفیسر ہلالیہ، آپ سے میرا اگلا سوال ہے کہ ایشیا پیسیفک گروپ کی رپورٹ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف اے کے لیے یہ بنیاد ایک فراہم کرے گی کہ آیا پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے یا نہیں. آپ کے خیال میں پاکستان میں واقعتاً ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جو اے پی جی گروپ کو مثبت رپورٹ تیار کرنے کے لیے قائل کر سکیں گے؟
ہاں بالکل. بجا چیز یہ ہے کہ پاکستان نے جب سے ایشیا پیسیفک تنظیم کی طرف سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں تو پاکستان نے بڑے مثبت انداز سے اور بڑے کنسٹرکٹیو اسٹیپس لیے ہیں. اور اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نہ صرف دعوت اسلامی اور اس کے علاوہ تقریباً کوئی 18 کے قریب تنظیموں کو پاکستان نے بین کیا ہے، جن میں سے بعض بڑی متحرک بھی تھیں سوشل ویلفیئر کے کاموں میں، پبلک افیئرس کے مسئلوں میں. تو جب ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کے بارے میں پاکستان نے متعلقہ کنسرن جو بھی باڈیز تھی ان کو اطلاع کر دی ہے، اور اس میں انٹیریئر منسٹری بڑی ایکٹیو رہی ہے، گورنمنٹ نے کسی قسم کی کوئی سستی اور کوتاہی نہیں دکھائی، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ایشیا پیسیفک یا یونائیٹڈ نیشن یا یونائٹیڈ اسٹیٹس کا جو بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کنسرننگ انسٹیٹیوشن ہے، ان کے پاس جواز نہیں رہ جاتا کہ پاکستان اسٹیٹ اور گورنمنٹ اپنے لیول پر جو ممکنہ افیکٹو میئرز ہو سکتے ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں، پابندی لگائی گئی ہے، باڈیز کو بتایا گیا ہے. اب اس کے بعد اگر بعض تنظیمیں جو افغانستان میں یا افغانستان سے باہر کام کرتی ہیں اور ان کے لنکس جو ہیں یا نیٹ ورک بڑا مضبوط ہے، اس کو کنٹرول کرنا صرف پاکستان کا کام نہیں ہے بلکہ اس میں متعلقہ گورنمنٹ جو بھی ہیں، چاہے افغانستان ہو، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں یا رات کے اندر کوئی تنظیمیں ہیں، تو جو وہاں پہ گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے ان کا کام ہے کہ وہ ایسی گورننس بنائے کہ ان کو کنٹرول کرے.
اچھا جی،
پاکستان اکیلا یہ کام نہیں
کر سکتا.
ایک کنٹری ہے جو آلریڈی بڑے میئر کر سکتا ہے اور پاکستان کے اوپر وار اینڈ ٹیرر کے اینگل سے بہت دباؤ ہے اور پاکستان ان تمام دباؤ کے باوجود جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان اندرونی طور پر خود جو ہے بہت بڑی ایک جنگ میں مبتلا ہے.
جی وہ میں اس کی طرف آتی ہوں.
دہشت گردی کی بھی جنگ ہے
اور
اس کے متعلقہ قسمیں بھی ہیں، دہشت گردی کے ساتھ ٹیررزم ہے، پھر فورن انوائرمنٹ بھی ہے. تو پاکستان اپنے اینگل سے بہت سارے میئر لے رہا ہے اور وہ میئر جو ہے اپریشیٹ بھی کیے گئے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ بہتر ہے.
بہتر ہے. عارف انصار صاحب, پاکستان نے بعض مخصوص تنظیموں کے کلیدی کارکنوں کی گرفتاریوں کی بات کی ہے, تنظیموں کے خلاف پابندیوں, یہ جو ابھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں ایشیا پیسیفک گروپ میں جو ابھی بات ہوئی ہے, اور پاکستان کے وفد کی طرف سے یہ ساری وضاحت بھی کی گئی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اکاؤنٹس کو بلاک کیا گیا ہے. یہ جیسا کہ پروفیسر ہلالی کی بھی بات آپ سن رہے تھے کہ کافی حد تک مثبت چیزیں سامنے آئی ہیں, آپ کے خیال میں اب آپ سمجھتے ہیں کہ اے پی جی یا پھر ایف اے ٹی اے ایف کے خدشات کو دور کرنے کے لیے یہ کافی وضاحت ہے, یا کس نوعیت کی مزید وضاحت یا کس نوعیت کے مزید اقدامات ان کو درکار ہوں گے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟
جی بہجت, میں یہ فیٹف کی جو ویب سائٹ ہے, ایف اے ٹی ایف کی ویب سائٹ, اس پہ پڑھ رہا تھا, تو اس میں جو انہوں نے لسٹ کی ہوئی ہیں چیزیں, اس میں یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ پاکستان جو ہے وہ سیریسلی رسک کو سمجھ نہیں رہا اور ان کو پھر نافذ کرنا دوسرے درجے پہ ہے, پھر انفورسمنٹ تیسرے درجے پہ ہے, کہ یہ مختلف لیولز پہ چیزیں تھیں جو کہ کنسرن سے ایف اے ٹی ایف کے. تو اب یہ ہے کہ کچھ اقدامات پاکستان نے کیے ہیں جو آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے, جس کے بارے میں ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, اور یہ جو منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ کنسرن ہے, خاص طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ جو فائنینسز انوالوڈ ہوتے ہیں, الیگل ٹرانسفر آف منی کنسرن ہے, تو وہ پاکستان اقدامات اٹھا رہا ہے. اب وہ یہ ہے کہ جو ویلویشن ہوگی وہ یہی ہوگی کہ یہ سسٹین ہوں گے, ان کو انفورس کیا جا رہا ہے, اور صرف کہنے سے نہیں اقدام لیے گئے ہیں, کس طریقے سے یہ جو ہے ڈیمونسٹریٹ ہوگا کہ یہ واقعی جو ہیں وہ اسٹیپ اب لے لیے گئے ہیں اور یہ سسٹینیبل ہیں. تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ تو فیکٹس پہ ہی بات ہوگی, اور جو دونوں کی میٹنگ ہوگی اس میں کس حد تک وہ کنوینس ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ انہی پہ منحصر ہے. لیکن جو جو ایف اے ٹی ایف کی سائٹ پہ ہے وہ یہ کنسرن سے کہ جو وہ سیریس نہیں لے رہا پاکستان, پھر وہ اور دوسرے لیول پہ پھر وہ ایکشنز لینے, تیسرے لیول پہ پھر یہ کہ ان کی انفورسمنٹ ہے, اور یہ اسٹیپس اب اسٹیپ وائز میں اب طریقے سے بڑھ رہے ہیں آگے.
اچھا, تو اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر اقبال سے اس سیگمنٹ کا میں آخری سوال پوچھوں, بیچ میں پروفیسر ہلال صاحب سے ایک میرا سوال ہے. پروفیسر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے, پہلے تو اقتصادی اور معاشی صورتحال ہے جس کے نتیجے میں حزب اختلاف کی طرف سے بہت تنقید سامنے آئی حکومت کے مختلف اقدامات کے بارے میں, سیاسی سطح پر بہت سارا مختلف ایجنڈے کی بھی بات کی جا رہی ہے, حکومت کے خلاف بڑے محاذ پر کاروائیاں کرنے کا عندیہ بھی دیا جا رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب اقتصادی بے یقینی پن کی صورت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایف اے ٹی ایف کا بھی معاملہ ہو, اس کے ساتھ ساتھ اے پی جی گروپ کا بھی ہو, تو پاکستان کے اندرونی جو سیاسی حالات ہیں کیا وہ بھی مختلف اداروں کی رائے کو بنانے میں یا فارمولیٹ کرنے میں ان کا کچھ ہاتھ ہوتا ہے؟
نہیں, آپ نے بالکل آپ نے بجا کہا, اس سے جو بیرونی ادارے ہوتے ہیں ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کہ انٹرنلی کس قسم کی سچویشن پنپ رہی ہے اور کس طرف ٹرینڈ جا رہے ہیں, کیا جو ہے چیزیں موو کیسے ہو رہی ہیں, بالکل کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو بہت بڑی ایچ دیتی ہے, سہارا دیتی ہے موجودہ حکومت کو, وہ یہ ہے کہ تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود بہت ساری چیزوں میں کنسنسس موجود ہے, ابہام نہیں ہے, اتفاق بہت ساری چیزوں میں ہے. جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ فاٹا کے مسئلے میں جو 26th امینڈمنٹ منظور ہوئی ہے اس پہ 288 ووٹس آئے ہیں, کوئی اپوزیشن نہیں ہوئی, بلکہ اپوزیشن نے خود خلاق کے ساتھ دیا ہے حکومت کا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جہاں پہ کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ چیزیں جو ہیں کسی ابہام کے بغیر چلتی ہیں. اب بھی اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ معاشی اور اقتصادی صورتحال جو بڑی غیر متوازن ہے یا بھی یقینی کسی صورتحال ہے, اس کے لیے آپ اوپن ڈسکشن کریں پارلیمنٹ میں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. کیونکہ اب یہ بات کوئی خفیہ تو رہی نہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کوئی واحد گورنمنٹ نہیں ہے جنہوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہو, اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی لیتے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہیں وہ اپنی کسی نہ کسی تعداد میں موجود رہے ہیں اور ان سے مالی امداد پاکستان لیتا رہا ہے. اس میں سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہم نے کرپشن کو روکنا ہے اور امداد جو ہے جو غیر متوازن بھی رہی ہے اور اس کا غیر ضروری استعمال بھی رہا ہے اس کو روکنا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اتنی بڑی जो एड आ रही है उसको किस तरह बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा, और फिर उससे किस तरह माशी खुशहाली, माशी अबतरी की बजाय, माशी जो है बेयकीनी की बजाय इक्तसादी खुशहाली या इक्तसादी इस्तेकाम कैसे पैदा किया जा सकेगा, इसके लिए मेरा ख्याल है इसमें भी कोई इतना वहम नहीं है। ऑपोजिशन पार्टी इत्तफाक या हुकूमत का तावन करने को तैयार है, बशर्ते कि हुकूमत भी कदम बढ़ाए और ओपोजिशन के जो भी तजावीज है उसको ये ना समझे कि ये क्रेडिट उनको जाएगा
जी।
क्रेडिट जो सिटिंग गवर्नमेंट है उन्हीं को जाएगा, और पाकिस्तान का इस्तेकाम, पाकिस्तान की इक्तसादी खुशहाली और पाकिस्तान का इक्तसादी इस्तेकाम सबके लिए एक जैसा है। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट ना इसको मैनेज कर सकी तो जो भी गवर्नमेंट आएगी ये उसकी भी
ऐसे ही मसाइल
चीज आ जाएगी, उनको भी इस बहरान का सामना रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई ऐसी सजा कायम होने वाली है या ऐसी सूरत सामने आ जाएगी जिसमें सब जो है तावन करेंगे। हाँ, उसमें एक रुकावट है, वो रुकावट ये है कि चूंकि अभी तौसर ये पाकिस्तान के सियासत में लिया जा रहा है कि नवाज शरीफ को टारगेट किया गया है, जरदारी साहब को टारगेट किया गया है, फजल रहमान साहब टारगेट में है, लिहाजा ये जो टारगेट पॉलिटिक्स है
जी।
अगर इस पे किसी जगह भी लचक आ गई और कंप्रोमाइज हो गया तो पीपल्स पार्टी और फजल रहमान साहब और उसके साथ मुस्लिम लीग ये जो भी है इनको एक सेफ पैसेज भी मिल जाएगा और हुकूमत को भी एक फजा अच्छी मिल जाएगी इस
काम करने
के लिए कि वो काम अच्छी तरीके से कर सके, क्योंकि लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके महंगाई का बोझ आ रहा है, कीमतें रोज बरोज बढ़ रही हैं, गवर्नेंस का और उसके साथ साथ डिलीवरेंस का मसला है। अगर ये दो चीजें जिस दिन मैनेज होगी इस गवर्नमेंट से हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन टारगेट पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली रुकावट बन रही है,
जिसकी वजह से
बयान भी ऐसे आते हैं, फजा भी ऐसी बन जाती है, मीडिया भी इस किस्म की सिचुएशन सुनसनी खेजी फैलाता है कि जिससे लगता है कि पाकिस्तान बे यकीनी की तरफ जा रहा है, सूरतेहाल बड़ी अबतर है, पचीदगी और गंभीर सिचुएशन ज्यादा है। तो मेरे ख्याल इतना नहीं है, मैनेज किया जा सकता है, जिसको मैं दो वर्ड में कह रहा हूँ,
गवर्नेंस एंड डिलीवरेंस।
सही मसला डिलीवरेंस का है और गवर्नेंस का
जी। बहुत बहुत शुक्रिया,
चीजें मैनेज होगी पीटीआई से मामला ठीक हो जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हिलाल साहब, पाकिस्तान से हमारे साथ थे। डॉक्टर प्रोफेसर साहब के वक्त का बेहद शुक्रिया, आपके साथ मेरी फिर भी बात होगी। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल डॉक्टर जुबैर इकबाल से हमारा है। डॉक्टर साहब, के दहशतगर्दों की माली आनत को रोकने, इंतहा पसंद तंजीमों की फाइनेंसिंग को खत्म करने के इकदाम का जायजा लेने के लिए FATF और दूसरे इदारे किस नौयत की यकीन दहानी उनको चाहिए और किस तरह की शफाफियत है जो कि सामने नजर आए जिससे मामला है वो बेहतर अंदाज में समझ सके, क्या नजर आना चाहिए?
दो चीजें होती है जैसे आपको मालूम ही है। एक तो ये है कि आप पहले तो रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस नहीं बनाते हैं, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। इम्प्लीमेंटेशन सबसे मुश्किल चीज होती है, क्योंकि ये तो आसान है कि हमने रेगुलेशंस बना लिए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कई किस्म के इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं उनका मुकाबला करना होता है, जिसकी वजह से पोलिटिकल इशूज और दूसरे ऐसे इशूज पैदा हो जाते हैं, स्ट्रेटेजिक इशूज पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर ये कहते हैं हम आगे नहीं रहती और उसके साथ साथ एक कंसेंसस पैदा नहीं होता। तो इसलिए सबसे अहम बात यह आ जाती है कि रूल्स बना दिए लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल कि जो कैपिटल फ्लाइट होती है पाकिस्तान से वो ज्यादातर इसीलिए होती है कि उसका कोई ना कोई फायदा उठाया जाए और फिर वो वापस मुल्क में आती है और इलीगली आती है। तो मतलब ये है कि ये कैपिटल फ्लाइट जो हो रही है, ये कैपिटल इनफ्लोज जो हो रहे हैं इनफॉर्मली, उनको आप कैसे कंटेन करेंगे, उनकी इफेक्टिवनेस क्या होगी, क्या आप हर किस्म के इनफ्लो को कंट्रोल करेंगे कि या सिर्फ उनको कंट्रोल करेंगे जिनके ऊपर सस्पिशन है कि वो रिस्क पैदा करने के काबिल हैं और मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी फैला सकते हैं। तो ये बड़ा आसान काम नहीं होता, इसमें बहुत वक्त लगता है, खासतौर पर पाकिस्तान की कंडीशन में जिस वक्त उनको कई और मुश्किल का सामना भी है। तो इन चीजों को करना मुश्किल होगा, लेकिन ये मैं जरूर कहता चलूं कि ये तमाम के तमाम जो मकासद हैं इनका सबका एक पॉजिटिव लिंक है। अगर आप सेटअप के रूल्स के अप्लाई करते हैं और उसके साथ साथ अगर आप IMF के साथ एग्रीमेंट प्रोग्राम जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं और मुल्क के अंदर बड़ी हद तक आप प्रॉपर किस्म की पॉलिसीज को चलाने की कोशिश करते हैं तो वो तमाम के तमाम जो है आप मुल्क के इंटरेस्ट में है। इन अदर वर्ड्स, इनके मकासद जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग मकासद नहीं है, वो सारे के सारे कन्वर्जन मकासद हैं, इसलिए फायदा जरूर होगा। बाद में असर यह आ जाती है कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है और कितनी रिसोर्सेज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए।
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان سے پروفیسر ایز ہلالی نے ہمارا ساتھ دیا. ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کابل سے ہمارے ساتھ ہوں گے انیس الرحمان اور لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے میر وائز افغان. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں افغانستان کے صدر اشرف غنی اور ایران کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم طاہریان نے دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. افغانستان کے شاہی محل سے جاری ہونے والے ایک بیان میں دونوں لیڈروں نے افغانستان ایران اسٹریٹجک پارٹنرشپ اگریمنٹ کے بارے میں بھی بات کی ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہم پوچھتے ہیں انیس صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ کابل سے آنے والی خبر ہے. انیس صاحب اس اگریمنٹ کے بارے میں آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اور کن امور پر بات ہوئی؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے افغانستان جو ہے وہ دو اہم ممالک سے جو ہے ان کا رابطہ بہت ضروری ہے. ایک جو ہے پاکستان ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایران ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 30 سالوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے ایک ٹینشن جاری ہے, پولیٹیکل ٹینشن, اور اس وجہ سے جو ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تجارت تھا وہ بہت متاثر ہوا ہے. جب 2014 کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو اشرف غنی جاتے ہیں, راولپنڈی وہاں باتیں کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. پھر ان کا ایکسچینج بنتا ہے جو ایران کی طرف ڈائیورس ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی 4-5 سال ہیں اس میں ایران کے ساتھ افغانستان کی تجارت بھی بڑھی ہے. افغانستان اور ایران کے ساتھ جو ایک بندرگاہ ہے چابہار کا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت بڑا انویسٹمنٹ ہوا, آنا جانا بھی شروع ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں جو تیل اور گیس یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی فراہم ہوتی ہیں, اور دوسرا جو ہے جو ہمارا ایک بہت بڑا تجارت ہے وہ بھی اسی راستے سے ہیں. تو جو اہم باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر ایران اور افغانستان کے درمیان جو ٹینشن نہیں ہے, پولیٹیکل ٹینشن اتنا نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے, اگر وہ ایران کے ساتھ کریٹ ہوتا ہے تو یہ بات بالکل اظہر من شم ہے کہ افغانستان متاثر ہوگا. ابھی جو آپ دیکھا کہ جو سیکرٹری آئی تھی امریکہ سے ان کی جو بات یہاں پہ ہوئی تھی تو اس میں سب سے اہم بات یہی تھی کہ ہماری جو تجارتی راستے ہیں وہ بند نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے. اگر اس کی تجارتی راستے بند ہوتی ہیں تو افغانستان متاثر ہوتا ہے. آپ دیکھا کہ جو ایئر کوریڈور ہے وہ تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ریل پٹری پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, تو اگر وہ بھی ایران کے ساتھ, تاجکستان کے ساتھ, ازبکستان کے ساتھ, جس سارے اگر افغانستان سے بائی پاس ہوتے ہیں تو وہ ضروری ہے کہ اس میں ایران اور جو ہمارے اہم دیگر پڑوسی ممالک ہیں اس میں شامل ہونے چاہیے. تو ابھی بھی اسی بات پر جو ٹرمپ نے جو اسٹینڈمنٹ دیا تھا جو مستثنا ممالک تھے اس میں آپ افغانستان بھی تھا اور دیگر 7 کنٹریز بھی تھے, تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بھی ابھی مستثنا نہیں ہے. لیکن اب بھی افغانستان جو ہے اس میں مستثنا ہے کیونکہ ہمارے لیے ابھی اکانومی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہماری تجارت جو ہے وہ گروتھ کریں. تو ان ساری چیزوں پہ جو ہے وہ بات چیت ہو بھی چکی ہے اور ابھی ہو بھی رہی ہے. جس کا ہمیں جو اطلاع مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ سامنے آیا ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ افغانستان کی تجارتی راستے کون سے ہیں, ان کے لیے کون سی چیزیں آسان میسر ہوتی ہیں, کیونکہ افغانستان میں ایک بہت بڑا ٹینشن جو ہے وار کا بھی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ قحط کا بھی ہے. جو ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ افغانستان میں بہت لوگ جو ہیں قحط سے متاثر ہوئے تھے, تو اگر ان ساری چیزوں کو ہم نے فیس کرنی ہے تو ہمارے لیے کھلے راستے بہت ضروری ہیں.
کھلے راستے ضروری ہیں. تو میر وائز افغان سے بات کرتے ہیں. افغان صاحب آپ کے خیال میں حال ہی میں افغانستان کی طرف سے علاقائی سطح پر ایران کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ بھی عام امور پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے, اس ساری صورتحال کو آپ دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ خطے میں یعنی وہ جنوبی ایشیائی خطہ جو ہے وہاں پر اتحاد یا الائنس کی کوئی نئی صورت سامنے آ رہی ہے؟
دیکھیں افغانستان جو ہے وہ تو ہماری یا افغانستان کی سب ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور دیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ کہیں سالوں سے یا کہیں عرصے سے جاری ہے. تو اب اس بار جو یہ بات سامنے آ چکا ہے جو ایرانی حکام کے ساتھ افغان گورنمنٹ کے حکام نے دیکھا ہے, اس کی ایک فالو یہ بھی ہے کہ ایران میں ہماری بہت سارے افغان مہاجرین رہتے ہیں اور اس بار جب امریکنز کی طرف سے ایران کو دھمکیاں ملی ہے تو ایران نے اس بات کو واضح کیا کہ اگر امریکنز اور بھی پریشر ڈالتے ہیں تو ہم اپنی معیشت کو سیکیور کرنے کے خاطر افغان مہاجرین کو نکال لیتے ہیں. تو اس چیز نے افغان گورنمنٹ کو بھی وارخطا کیا یا اس نے الرٹ کیا, تو انہوں نے یہ کوششیں جاری رکھی تاکہ ایران کے ساتھ بیٹھ جائے اور بات کر لے کہ اگر اس طرح حالات بن جاتے ہیں تو اتنی زیادہ مہاجروں کی بوجھ تلے اب افغانستان نہیں اٹھ سکتا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے مہمان صاحب نے ابھی فرمایا کہ وہاں سے افغانستان کے لیے جو کچھ جا رہا ہے اسپیشلی جو تیل ہے تو ان کو بھی مد نظر رکھ کر کے یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں. تو افغانستان اسی جنجال میں جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہے اپنی آپ کو بے طرف رکھنا چاہنے بے طرف رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو ایران یہی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی خطے میں دلدل میں پھنسا دے, ہاں, تاکہ وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ افغانستان میں امریکائی مفادات ہے اور اس مفادات کو مد نظر رکھ کر یہ ان کے لیے ایک سب سے ایزی ٹارگیٹ ہو سکتا ہے افغانستان, جو امریکی مفادات کے ناطے افغانستان
اور امریکہ پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے اس حوالے سے. تو عارف صاحب سے ہم پوچھتے ہیں. جی 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 افغان صاحب,
تو اسی چیز کو انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے اور اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہا ہے. ابھی تک ان نشست کی جو ٹیبل کے نیچے باتیں ہیں وہ سامنے نہیں آ چکے, لیکن اس طرح لگ رہا ہے کہ اب بھی افغانستان ایران کے ساتھ پس پردہ تجارت کو رکھنا چاہتے ہیں.
اچھا عارف صاحب سے پوچھتے ہیں. عارف انصار صاحب, ابھی آپ نے سنا کابل سے ہمارے ساتھ ہیں انیس الرحمان صاحب اور لندن میں میر وائز افغان ہے خبریال کا کے سربراہ ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ان دونوں نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچی ہے, تو ایسی صورت میں افغانستان اور ایران کے مابین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا کس جانب اشارہ کرتا ہے؟ کیا امریکہ پر دباؤ بڑھانے کی بات ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھے ہیں؟ یا ایران خطے میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کس طرح اس کو دیکھیں گے ایشیائی خطے میں؟
جی بجٹ, اس میں جو ہے کہ افغانستان اور ایران کا تو پہلے ہی اسٹریٹجک ایگریمنٹ موجود ہے جو کہ 2013 میں دستخط ہوئے تھے, اور اس کے مطابق مختلف جو ہے اقتصادی تعاون بھی ہے اور سیکورٹی لیول پہ بھی تعاون ہے ٹوریزم کے لیول پہ, اور اسی طرح ایران کے ساتھ بھی افغانستان کا ایک اسٹریٹجک اگریمنٹ پہلے سے موجود ہے. جو کہ اس وقت چیلنج ڈیولپ ہو رہا ہے وہ نہ صرف ان دو ممالک کے لیے نہیں ہے یا اس خطے کے لیے نہیں ہے, وہ یورپ کے لیے بھی ہو گیا ہے. اور اس میں جو کشمکش چل رہی ہے یو ایس اور ایران کے درمیان, اس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالمی امپیکٹ ہو رہا ہے مختلف ممالک پہ, اور اس سے میرا خیال ہے کہ ہندوستان اور افغانستان بھی نہیں بچ سک رہا. وہ کوشش تو کر رہے ہیں کیونکہ جو ویور بھی تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور ایک نئے سرے سے اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ اچھا کیا اب ہو سکتا ہے. ظاہری بات ہے ایران کوشش کرے گا اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے کہ کہاں کہاں سے وہ یورپ کو بھی پریشرائز کر رہا ہے, روس کو بھی, چین کو بھی, کہ اور جو اس کے الائز ہیں کہ وہ ان کے لیے تحفظ میں کھڑے ہوں اور وہ ایسے اقدامات کریں کہ جو اس کو نقصان ہونے سے بچائیں. تو اب دوسرے ممالک کے لیے یہی ایک چیلنج ہے کہ امریکہ تو پریشر کر رہا ہے کہ پریشر کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے, لیکن جو اس کے اتحادی ہیں ان کو جب نقصان پہنچے گا تو اس کو کس طرح سے بیلنس کیا جائے گا. تو یہ ایک چیلنج ہے اس پورے اس معاملے کے اندر ہی جس میں ایلائز بھی امپیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر کہ ہمارا انٹرسٹ پیراماؤنٹ ہے اور دوسروں کو جو ہے اپنے انٹرسٹ کو بیلنس کرنا پڑے گا.
اچھا عارف صاحب, آپ کا جتنا وقت ہمیں دیا تھا وہ بالکل تقریباً ختم ہو رہا ہے, بالکل چلتے چلتے یہ کامنٹ کرتے جائیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے, یہ ساری جو پیش رفت سامنے آئی ہے, دوحا میں ہونے والی ٹاکس بھی ہیں, یہ ایران بھارت افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا آگے بڑھنا بھی ہے, تو اس ساری صورتحال کے تناظر میں اقیام امن میں کیا آپ دیکھتے ہیں, کیا امکانات نظر آتے ہیں؟ کوئی فوری طور پر واقعتاً صورتحال ایسی بندی نظر آتی ہے افغانستان کے اندر؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایران اور امریکہ کی جو یہ ٹینشن بڑھ رہی ہے اس سے جو ہے نیگیٹو امپیکٹ ہوگا جو افغان پیس پروسیس کا جو ایک پروسیس آگے بڑھ رہا ہے, کیونکہ اس سے جو ہے دوسرے ملک جو ہیں وہ اپنی جو خاص طور پہ جو عالمی طاقتیں ہیں یا آپ کہہ لیں کہ چین اور جو روس ہیں وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ بات آگے بڑھے, لیکن اگر ان کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں روس چین اور جو دوسرے ممالک شامل ہیں افغان پیس پروسیس میں ایسا اسٹیک ہولڈر, تو وہ پھر ہیج کریں گے, وہ بیلنس کریں گے کہ اگر امریکہ ہمیں پریشرائز کر رہا ہے تو ہم بھی پھر مختلف معاملات جو دنیا میں ہیں اس میں امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, تو اس میں افغانستان بھی آ سکتا ہے اور وہ اس کو ایک منفی طور سے امپیکٹ کر سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ عارف انصار ہمارے ساتھ تھے. ہمارے ساتھ اس وقت میر وائز افغان لندن سے, کابل سے انیس الرحمان صاحب اور یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب ہیں. بالکل یہ سیگمنٹ چونکہ ہمارا بالکل ختم اس کا وقت ہو رہا ہے, ہم نے زیادہ وقت اس پہ زیادہ لمبی بات کر لی, لیکن تیزی سے اب بات کرتے ہیں. انیس صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکی قیادت میں جو اطلاعات ملی ہیں, ریزولیوٹ سپورٹ ملٹری کوالیشن نے اپنے افغان حلیفوں کی درخواست پر جو فضائی حملہ کیا اس میں غلطی سے سرکاری فوج کے بھی کم سے کم 17 رکن ہلاک ہو گئے, تو اس نوعیت کے واقعات کافی پیش آتے رہے ہیں جس کو فرینڈلی فائر کہا جاتا ہے. ان کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات نہیں ہوئے یا پھر ٹریننگ کا فقدان ہے, کس طرح سے اس کو دیکھیں؟ بالکل ایک منٹ کا جواب دے دیجیے گا. انیس صاحب آپ کی جی آواز بالکل نہیں ہمیں سنائی دے رہی, شاید وہ آپ کا جی بالکل پتہ نہیں چل رہا. یہی سوال ہم میر وائز سے پوچھ لیتے ہیں. میر وائز صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے, ہاں جی ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ٹیلی فون. میر وائز جب سوال میں نے انیس صاحب سے کیا تھا اس کا جواب آپ ذرا جلدی سے دیجیے گا تاکہ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کریں.
جی آپ سوال کو کیجیے پلیز.
جی وہ یہی تھا کہ افغانستان میں جو یہ فرینڈلی فائر کو روکنے کی مطلب اب تک بے شمار ایسے واقعات ہو چکے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اقدامات مناسب طور پر نہیں کیے جا رہے, ٹریننگ کا فقدان ہے, کیا ہے؟
دیکھیے نگت, اصل میں بدقسمتی سے پاکستان وہی رول پلے کر رہا ہے جو انڈیا پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, تو اسی ناطے پاکستان اپنی آپ کو اب افغانستان سمجھ رہا ہے. تو یہ جب بھی کہیں بار بارڈر پہ اس طرح انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو دونوں ممالک کی درمیان فاصلے جو وہ اور بھی
نہیں نہیں یہ پاکستان اور ایران کی, پاکستان کی اور افغانستان کی بات نہیں ہو رہی, نہ ان کی سرحد کی بات ہو رہی ہے. ابھی جو وہ ہوا ہے ریزولیوٹ سپورٹ ملٹری کوالیشن نے جو افغان اپنے دوستوں کی درخواست پر فضائی حملہ کیا ہے اس سے غلطی سے سرکاری فوج کے لوگ ہلاک ہوئے ہیں, میں ان واقعات کی بات کر رہی ہوں.
جی اسی طرح ایک واقعے میں میں رہ بھی چکا ہوں کئی سال پہلے, 2007 میں ہمارے ساتھ اسی طرح ہوا تھا, میں فورسز کے ساتھ گیا ہوا تھا. تو جب کوارڈینیشن ہوتے ہیں, جب یہاں سے کمانڈ ہوائی افواج انہیں ملتے ہیں, جہازوں کو ملتے ہیں, تو اس میں دیر لگ جاتے ہیں. تو اسی ناطے جب لڑائی جھگڑا شدید ہوتے ہیں تو یہ مومنٹ ہوتے ہیں, تو کوارڈینات ایک جگہ سے دے دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں دوسرے جگہ تک, تو وہ جو جہاز آتے ہیں اسی جگہ کو مار دیتے ہیں. تو اس طرح واقعات کئی بار افغانستان میں ہو چکا ہے اور بھی ہو جائیں گے. گرچہ افغان گورنمنٹ یہی کوشش کر رہا ہے, دفاع وزارت یہی کوشش کر رہا ہے کہ اس طرح چیزوں
کی
تاکہ وہ بند ہو سکے, لیکن ممکن نہیں ہے. اگر اس طرح لیکن اس طرح جب لڑائی جھگڑے افغانستان میں ہوتے تو وہ ایک دم آ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں, ملنے پہ جھگڑا ہوتے ہیں, یعنی اگر کوئی وہاں پہ ہو تو انہیں پتہ چلتے ہیں, تو یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھس جاتے ہیں ایک دوسرے کے علاقوں میں. تو اسی وقت جب بمبارد ہوتے ہیں تو ظاہر ہے دونوں فریقین مر جاتے ہیں اور تیسری جانب سیویلین کو بھی نقصان
پہنچتا ہے. بہت بہت شکریہ جی میر وائز افغان صاحب, بہت بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پاس ابھی دو اور سیگمنٹس ہیں, وہ بھی کافی بھاری بھرکم ہیں, تو آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. آپ کے وقت کا تجزیے کا بے حد شکریہ. اب ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد ہمارے ساتھ اس وقت محسن ظہیر صاحب ہیں, ہمارا ساتھ دیں گے بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار اور یہاں پروفیسر فیضان حق بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد ہم ایک بڑا کوئک کوشچن پوچھیں گے محسن صاحب سے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں, اور پھر آگے چلیں گے. ہم پوچھیں گے داعش کے بارے میں, ہمیں بات کرنی ہے کہ جو پاکستان اور بھارت میں اپنے قدم جمانے کی بات کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں امریکہ میں امیگریشن کے حوالے سے جو نئے قوانین سامنے آئے ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر.
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جہاں رنگ میں ہم اپنے آخری موضوعات کی طرف بڑھے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ محسن ظہیر صاحب ہیں. السلام علیکم محسن صاحب. جی محسن صاحب, ایک بات مجھے اس سے پہلے کہ ہم داعش کے بارے میں بات کریں اور امیگریشن کے بارے میں بات کریں, ایک سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ افغانستان کے بارے میں آج کل مختلف طرح کی خبریں ہیں, خاص طور پر آج ہی کی بات ہے کہ افغانستان اور ایران کے درمیان اور افغانستان اور بھارت کے درمیان بھی بات چیت کے سلسلے جاری ہیں, جس میں دو طرفہ امور پر بات کی چیت کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوحہ میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں لڑائی بھی جاری ہے. اس سارے تناظر کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں دیر پا سیاسی مفاہمت کی کوئی صورت آپ کو نظر آ رہی ہے؟
دیکھیں, جو افغانستان میں پچھلے کچھ مہینوں میں مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت ہوئی, یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. اس کو مثبت یا منفی نہیں ہم کہتے, بڑی ایک پیش رفت ہے. اور بڑی پیش رفت یہ ہے کہ اب تک 6 راؤنڈ ہو چکے ہیں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے, اور یہ دونوں فریقین وہ ہیں جنہوں نے گزشتہ 16-17 سال ایک بڑی جنگ, امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ لڑی گئی. اور اب حالت یہ ہے کہ اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اور اب آپ نے آج کی خبر کل کی خبر میں پڑھ رہا تھا کہ کل پینٹاگون نے کانگریس کو یہ بھی ریکویسٹ کی کہ افغانستان طالبان مذاکرات کے لیے جو دوحہ آتے جاتے ہیں تو ان کے سفری اخراجات اور لاجسٹک کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ان کو ری ایمبرس کیے جائیں.
اچھا.
تو یہ مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہیں ان کو نتیجہ خیز بنایا جائے. لیکن چونکہ معاملہ جو ہے بڑا ایک وسیع, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور بڑی کمپلیکیشنز ہیں, لہٰذا اس میں بہت سارے فیکٹر جو ہیں انوالو ہوتے ہیں. اس میں امریکہ طالبان کا معاملہ ہے, طالبان اور کارزئی, طالبان اور کابل حکومت جو ہے ان کے معاملات ہیں, انڈیا کا بھی ایک فیکٹر اور پاکستان کے بھی فیکٹرز جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو لیڈرشپ ان سارے معاملات میں انوالو ہے وہ اب ان کا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح ان کو مرحلہ وار لے کر آگے بڑھ رہے ہیں.
اچھا.
ابھی تک جو پیش رفت ہو رہی ہے وہ کمپلیکس ہو رہی ہے, ایک طرف اچھی پیش رفت بھی ہو رہی, دوسری طرف جیسے آپ نے کہا لڑائیاں بھی ہو رہی, اور یہ ایسا چلتا رہے گا, چلتا رہے گا جب تک فریقین جو ہیں وہ کسی ایک پیج پر یا قریب قریب نہیں آ جاتے.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں داعش کے بارے میں, جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے بھارت میں صوبے کے قیام کا دعویٰ ہے, حقیقت ہے یہ محض پروپیگنڈا ہے؟ ڈاکٹر منیش ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر فیضان ہیں, دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر منیش, پہلا سوال یہ آپ کا ہے کہ داعش کی نیوز ایجنسی اماک, اس نے ولایت ہند یا بھارت میں اپنا ایک صوبہ قائم کرنے کا دعویٰ کیا اور یہ بھی کہا کہ شوپیان میں پیش آنے والی جھڑپ کے دوران اس کے عسکریت پسندوں نے بھارتی فوج کو جانی نقصان پہنچایا. اگرچہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے اسے محض داعش کا پروپیگنڈا قرار دیا ہے, مسترد بھی کیا ہے, لیکن خدشات ہیں کہ عراق اور شام کے بعد اب داعش ایشیا کی طرف دیکھ رہا ہے. کیا امکانات ہیں اس انتہا پسند گروپ کے بھارت میں قدم جمانے یا ٹھکانہ بنانے کے؟
دیکھیں, ابھی تک جو ہندوستان میں جو انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے اور جو یہاں کی جو ایجنسیاں ہیں جو انہوں نے جو رپورٹس دی ہیں, تو کچھ لوگ مشکل سے درجن بھر لوگ جو ہیں وہ پورے اتنی بڑی آبادی میں جہاں 18 کروڑ مانے مسلمس ہیں اور اس میں 12-13 لوگ کا نام آیا ہے جو شاید انٹرنیٹ سے یا پروپیگنڈا کے ذریعے وہ ان سے جڑے ہیں. لیکن ہندوستان میں آپ کو بتا دوں یہ بیسیکلی اسے ایک پروپیگنڈا ہی مانا جائے گا, کیونکہ ہندوستان میں جو مسلم کمیونٹی ہے وہ داعش کے فیور میں نہیں ہے. بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں 99.100% لوگ جو ہے داعش کے خلاف ہے, کیونکہ جو جس طریقے سے ہندوستان میں جو مسلم کمیونٹی ہے جو داعش کو دیکھتی ہے, یہاں کے جو بڑے بڑے جو آرگنائزیشنس ہیں جیسے آپ کے دیوبند کے رہنما ہو گئے یا پھر بریلویوں کے جو رہنما ہو گئے, جو الگ الگ طرح کی جو جماعتیں ہیں वो उन लोगों ने राइट फ्रॉम द बिगनिंग इन लोगों ने दाइश को जो है बिल्कुल नकार दिया गया है।
अच्छा।
तो ये जो कहना है कि हिंदुस्तान में उन्होंने अपने अपना एक पर जमा लिया है और अब वो यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, ये महज एक प्रोपेगेंडा है, उसका कोई ना कोई सिर है ना कोई पैर है।
अच्छा जी, मोहसिन साहब, दाइश ने पाकिस्तान में भी एक सूबे के क्याम का दावा किया और जो सूबा है उसको ISPP अपनी तशहीर के लिए कायम आमाक न्यूज एजेंसी पर एक बयान में मस्तोंग में होने वाले पाकिस्तानी अहलकार की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल की। कल अदम तहरीक तालिबान के एक इज्तम में फायरिंग जो कोयटा में हुई उसकी जिम्मेदारी कबूल की। कोयटा की मार्केट में खुदकुश हमले की जिम्मेदारी भी ली। तो और आप समझते हैं कि वाकईतन दाइश अब पाकिस्तान में कदम जमाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल बुनियादी सवाल।
जी जी, देखिए सबसे पहले ये थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर जाना चाहिए। दाइश जो थी वो इराक और शाम में ज्यादातर इसका वजूद था और ये बुनियादी तौर पर मुकामी लोग थे और जिन्होंने एक सरकश तहरीक शुरू की और एक अरसे तक जो है वहां पर सरगर्मी अमल रहे, लेकिन वहां पर जो अमेरिका की जानब से कार्रवाइयां की गई उनको बड़ी हद तक इनको वहां पर इनको जो स्ट्रांग होल्ड थे वो खत्म कर दिए गए। इनका बुनियादी तौर पर वहां पर जो एक्टिविटीज करने का था, एक तो उनका होम ग्राउंड था इनके पास, दूसरा इनके पास फंड्स की जो एडवांटेजेस थी वो ऑयल फील्ड्स पे जो कब्जे थे, जो अगवा बराए तवान के मामला थे या दूसरे जो मामला थे वहां से ये फंड्स हासिल करते थे। तीसरा मसला था जुबान का। वहां पर जब ये कार्रवाइयां हुई तो यकीनी तौर पर इस किस्म के ग्रुप जब एक जगह पर इनको एक हसार में दिया जाता है तो फिर वो एरिया छोड़ते हैं और इधर उधर भागते हैं। तो हो सकता है दाइश के कुछ लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में गए और पाकिस्तान में भी एंटर हो गए, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के मामलों को देखते हुए कुछ शायद कश्मीर में भी चले गए हों, लेकिन इनको हम दाइश मैं नहीं समझता कि कोई बाकायदा एक तंजीम के तौर पर ये वहां पर काम कर रहे हों। नंबर एक। नंबर दो, वहां के जो मुकामी लोग हैं इन एरियाज के पाकिस्तान में जो है या अफगानिस्तान में, वहां के जो पहले जो लोग मिलिटेंट्स थे या शर पसंद थे या जो दहशत गर्द थे, समटाइम वो किसी फ्रेंचाइज का नाम भी यूज करते हैं अपने असर रसूख को वो अपना बढ़ाने के लिए, अपनी कार्रवाइयों को और अपना एक रोब दबदबा कायम करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी बड़ी इब्तदाई स्टेज है, ये जो दावे किए जा रहे हैं इनमें भी कुछ बहुत ज्यादा वो ऐसा हमें वो चीजें नजर नहीं आती। और दूसरा, दाइश के जो लोग हैं अगर ये वाकई शाम और इराक वाले लोग हैं तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा तो इनको प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ पे वहाँ की ना ये जुबान बोल सकते हैं ना खत्ते से प्रॉपर तौर पर अदा है, अनटिल अनलेस वहाँ पर जो मौजूद अलकायदा के ये दूसरे लोग हैं उनके साथ ये कोई
एफिलिएशन बना सके,
एफिलिएशन तय करते। तो अभी ये बड़ी इब्तदाई स्टेजेस हैं और क्या हकीकत है और क्या प्रोपेगेंडा है ये मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में वाजे होंगे।
प्रोफेसर फिजान, गुज़श्ता कुछ अरसे से जनूबी एशियाई खित्ते में दाइश के हमलों में तेजी आई है। दाइश ने यह भी कहा कि ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में जो हमले हुए वो उसी ने किए थे, इसमें 253 अफराद भी हलाक हुए थे। तो आप समझते हैं कि दाइश, पहले हमने भारत के बारे में बात की, पाकिस्तान के बारे में बात की, अब आप समझते हैं कि मशरक वुस्ता के बाद अब एशियाई खित्ते में वाकईतन कदम जमाने के लिए कोशिश है, और अगर ऐसा है तो किस हद तक कायम है? क्योंकि मोहसिन ज़हीर साहब का यह पॉइंट बड़ा वैलिड है कि वहां पर जुबान के हिसाब से तो इनको काफी मसला होगा और चूंकि कामी ग्रुप नहीं है वहां का।
जी, सबसे पहले सुनने वालों को बहुत सलाम दो और प्यार अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे। मैं रही मौसम साहब से इत्तफाक करता हूं कि उनको ना सिर्फ ये कि जुबान बल्कि जो तहजीब और तमद्दुन है यानी कि जो कल्चर है उसका भी, सकाफत का भी उन्हें खासा मसला होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पिछली दो दहाइयों में खासकर 2001 के बाद जो बयानियां दोनों तरफ से जारी हुआ है और खासकर जो बयानियां मुसलमान मुल्कों में इस्तेमाल हो रहा है, वो मुसलमान मुल्क जो कि 2001 के वाक़े से 9/11 के वाक़े से मुतासिर हुए हैं, जैसे अफगानिस्तान है, इराक है, तो वहां का बयानिया जो है वो उसके कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं और कॉमन ग्राउंड्स हैं उसके, कोई जिसमें कि वो बयानिया जो है वो लोगों में फौरन सराहियत करने की हैसियत या कैपेबिलिटी रखता है। अगर हम इस बात को जहन में रखें तो हम देखते हैं कि उनका खासकर जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म इस वक्त इंडिया में हो रहा है हिंदुस्तान में, भारत में, उससे और उसके रिएक्शन से उनको रिक्रूटमेंट में आसानी हो सकती है।
अच्छा, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं।
हाँ, रिक्रूटमेंट में आसानी हो सकती है। और उसके बाद ये कि श्रीलंका, क्योंकि ये पहले जब उनके पास एक मुल्क था या एक इलाका था तो वो एक जगह कंसंट्रेटेड थे, अब वो कंसंट्रेटेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं भी सराइयत कर सकते हैं अपने प्रोपेगेंडा की वजह से। जो आइसिस है या इस्लामिक स्टेट है वो एक प्रोपेगेंडा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो लिंक करके लोगों को इंसाइट करके काम करवा के और फिर वो क्रेडिट ले लेते हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बिल्ड करने में इतनी वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है, जब वो पॉलिटिकल माइलेज में इंटरेस्टेड हैं कि वो सियासी लिहाज से कितना फायदा उठा सकते हैं किसी भी ऐसे दहशतगर्दी के वाकये का कि उसका क्रेडिट ले लें और लोगों को खौफजदा कर सकें और हुकूमतों को बहुत ज्यादा उनको ऊपर फोकस करके वो अपनी तवज्जो हट जाए, क्योंकि जूं ही आप मजहबी फिरकों के खिलाफ या मजहबी हलकों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो बेसिकली आप उनके खेल में आ चुके हैं और जूं ही आप कार्रवाई करेंगे वही कार्रवाई आपके खिलाफ अगली दफा इस्तेमाल होगी और ये सिलसिला जो है वो एक विशेष सर्कल की तरह चलता चला जाएगा। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है और मेरे ख्याल में जो बयान इस वक्त हम देख रहे हैं श्रीलंका में पैदा हुआ है वो अपना हदफ अचीव कर चुके हैं, क्योंकि इस वक्त श्रीलंका में और पहले इंडिया में भी और श्रीलंका में जो मुसलमानों की जिंदगी खासी जीरन की जा रही है और ये वो
उससे वो फायदा उठाते हैं किसी भी माहौल का, किसी भी सियासी फिजा का फायदा उठाते हैं।
जी जी।
तो डॉक्टर कुमार से बात करते हैं, आखिरी सवाल भी है इसी सेगमेंट का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि दाइश जैसे इंतहा पसंद ग्रुपों की तरफ से एशियाई खित्ते में जो जगह बनाने की कोशिशें हैं उनको रोकने के लिए अब खित्ते के मुल्कों को क्या इकदाम करने चाहिए अपनी सारी दोस्तियां।
लेकिन मेरा एक मानना है कि जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म का जो आइडियोलॉजी होती है या इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन पैदा होते हैं वो तब पैदा होते हैं जब आपके जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है सोसाइटी में कम होते हैं, प्लस जब उनको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता हो या उनको परेशान किया जाता हो और वो जो ब्रिंग देम टू द वॉल, तो ये इस तरह के रिएक्शन जो है वो होता है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान है
जी।
हिंदुस्तान के अंदर में जिस तरीके से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है और जिस तरह से उनका एक हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक से है, वो अपने आप में एक उस बात का मैंने एक ये कह सकते हैं कि गारंटी है कि हिंदुस्तान के अंदर में ये आईएसएस या कोई तालिबान। मैं एक बात को बताता हूँ कि 18 करोड़ मुस्लिम है हिंदुस्तान में, कश्मीर में एक तहरीक चल रही है उसका एक अलग रीजन है, उसके अलावा हिंदुस्तान में कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट नहीं करता है, चाहे वो दाइश का हो चाहे वो तालिबान का हो चाहे किसी भी नाम से आप उसको कर लें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में एक डेमोक्रेसी के अंदर में एक उनको रिप्रेजेंटेशन का जो है एक मौका मिलता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो साउथ एशिया का जो मसला है इसको लेकर के एक तो जो जितनी जो सरकारें हैं चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो श्रीलंका हो चाहे या फिर हिंदुस्तान हो, उसके आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बकायदा उसको चेक किया जाए और उसके लिए एक एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर के इन लोगों को एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लेकिन परेशानी इस बात की है कि हम लोग इतने ज्यादा अपने डेमोक्रेटिक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, इस कदर जो है जो राजनीति और रिलीजन को हम लोगों ने मिक्स कर रखा है
उसकी वजह से खराबी हो रही
है, बनता दिखता नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीश कुमार भारत से हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब आपसे फिर मेरी बात होगी, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बिल्कुल अब हमारी आखिरी सेगमेंट है और हमारे साथ हैं प्रोफेसर फैजान हक और मोहसिन जहीर साहब हैं, तो आइए बात करते हैं आखिरी उसमें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात के रोज़ नए अमरीकी इमिग्रेशन निज़ाम का ऐलान किया है जिसकी बुनियाद बेहतर जांच पड़ताल पर मुश्तमिल है और उनका कहना यह है कि ये एक अच्छा जदीद और कानूनी निज़ाम है, लेकिन दोनों अमरीकी सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अहम कानून साजों से अगर उनकी राय पूछी जाए तो उन्होंने कहा है कि इस सूरत हाल में कांग्रेस से मंजूरी का हसूल कुछ मुश्किल ही नजर आता है। मोहसिन साहब आप इमिग्रेशन के हवाले से काफी फाल रहे हैं, आपकी तहकीक भी है, आपने इस सिलसिले में काम भी किया है, सदर ट्रंप के इस हालिया ऐलान के बारे में आपके ख्याल में इमिग्रेशन निज़ाम के अमल में वाकई बेहतरी आने की गुंजाइश होगी या मजीद रुकावटें पैदा होंगी, किस तरह से आप इसको देखते हैं एक तजियाकार की हैसियत से?
देखिए बुनियादी तौर पर जो कल सदर ने इमिग्रेशन प्लान दिया अपना, ये प्लान कोई रिपब्लिकन पार्टी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं या लॉ मेकर्स हैं उन्होंने नहीं बनाया, یہ صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر جو ہیں وہ اور صدر کے جو معاون خصوصی ہیں مسٹر سٹیو, یہ ان کی کوششوں سے ایک ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈرافٹ جو ہے ایک قانون سازی کے لیے تیار کیا گیا اور ایسے وقت پر تیار کیا گیا کہ جب صدر ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن پارٹی کو ایوان نمائندگان میں اکثریت حاصل نہیں, وہاں پر کوئی بھی بل جو ہے وہ اسپیکر نینسی پلوسی کی اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہاں پر آگے نہیں بڑھ سکتا. تو لہٰذا اگر قانون سازی کے تناظر میں دیکھا جائے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب تک ڈیموکریٹس کے کنٹرول میں ہاؤس ہے تو اس کے منظور ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ڈرافٹ پر کچھ لے اور کچھ دو کے معاملے پر ڈیموکریٹس اور ریپبلکن یا ڈیموکریٹس اور وائٹ ہاؤس کے درمیان کوئی معاہدہ یا سمجھوتے کے لیے بھی کوشش کی جائے تو وہ بھی مشکل نظر آتی ہے. وہ اس لیے کہ اس میں بہت سے ایسے امور جیسے کہ ڈاکہ, جو کم عمر میں امریکہ میں جو بچے آئے تھے اور اب وہ جوان ہو گئے, ان کو لیگلائز کرنے کے حوالے سے, یا امریکہ میں موجود جو 11 ملین کے قریب غیر قانونی تارکین وطن ہے ان کو کسی طور پر ایڈجسٹ کرنے کے حوالے سے اس میں بل میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے. اور وائٹ ہاؤس کی یہ توجیہ ہے کہ یہ معاملات اس لیے شامل نہیں کیے گئے کہ یہ متنازع معاملات ہیں تو ہم ایسے نہیں چاہتے کہ یہ متنازع معاملات اس میں آئے جائیں. تو صدر ٹرمپ کی جانب سے بارڈر سیکورٹی, جس میں خاص طور پر جو سدرن بارڈر پر انہوں نے دعویٰ کیا کل کہ 400 میل لمبی جو دیوار ہے وہ آئندہ سال کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی, وہ اور دیگر انتظامات, اور ساتھ وہ جو امریکہ کا امیگریشن سسٹم ہے جس کے تحت تقریباً 11 لاکھ لوگوں کو سالانہ گرین کارڈز یا لیگل سٹیٹس دیا جاتا ہے, اس کو نمبرز کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کی حیثیت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں اور دوسرے معاملات میں تقریباً 60% کے قریب جو لوگ لیگل سٹیٹس حاصل کرتے ہیں ان کی تبدیل کیا جائے ان لوگوں سے کہ جو میرٹ کی بنیاد پر لوگ ہیں, جیسے دنیا کے وہ کینیڈا کی, نیوزی لینڈ کی, آسٹریلیا کی باتیں دیتے ہیں. تو یہ بات ہے. لہٰذا اب آخری بات یہ ہے کہ اگر اس کے معاملات کو دیکھا جائے کہ جب یہ پراسپیکٹس موجود نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس کے ہوتے ہوئے یہ کوئی بل ایسا منظور ہوگا اور اس پر وہ بہت ساری چیزیں بھی شامل نہیں ہیں, تو پھر صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بل جو ایسے وقت پر کیوں پیش کیا گیا؟ تو اس پر جو مختلف سیاسی پنڈت ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ دراصل جو 2020 کا جو
الیکشن انتخابی الیکشن, تو یہ انتخابی ایک حربہ ہے.
ہاں جی, یہ اس کو صدر ٹرمپ جو اپنے اس پلان کو اپنا جو ووٹ بینک ہے یا جو بیس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اپنی کمپین کو رن کریں گے کہ دیکھیں میں نے پہلے دور میں یہ کیا اور اگر مجھے آئندہ دور میں, جیسے کل اگر آپ نے ان کی تقریر سنی ہو کہ اگر ہم نے وائٹ ہاؤس اور سینٹ اور ہاؤس دوبارہ ون کر لیا تو اگر اب چانس نہ ملا تو 2020 کے بعد ہم اس کو یہ قانون بنائیں گے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں, 2 سالوں میں یہ امیگریشن کا معاملہ جو ہے شاید اسی طرح درمیان میں
رہے گا
اور کوئی پیش رفت شاید نہ انفارچونیٹلی ہو سکے اس کو.
اچھا, پروفیسر فیضان, آپ متفق ہیں محسن ظہیر صاحب کی اس بات سے کہ یہ زیادہ تر سیاسی سطح پر کی جانے والی بات ہے, جبکہ دوسری طرف ڈاکہ جیسا پروگرام جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کیونکہ اس کو تقسیم کا معاملہ قرار دیا جاتا ہے؟
جی, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں محسن ظہیر صاحب سے, اور اس میں ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ 2020 کے جو الیکشنز ہیں ان کی تیاریاں جو ہیں بڑے زور و شور سے جاری ہیں دونوں طرف, ریپبلکن پارٹی کی طرف بھی اور ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف بھی. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کے پاس جتنے بھی وہ طریقے ہیں جس سے وہ اپنی پولیٹیکل بیس جو ہے اس کو وہ موبلائز کر سکیں, اس سے وہ ان کو وہ حرکت میں لا سکیں, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر وہ ان کو ڈریس نہیں کرتے تو ان کو اپنی بیس لوز کرنی پڑے گی اور ان کو اچھا خاصا کمپٹیشن ہوگا 2020 میں. تو یہ جو سیاسی موٹیویشن ہے اس کے پیچھے بہت زیادہ ہے, اور دوسری طرف جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی صحیح پوزیشن نہیں لے سکے, بجائے اس کے کہ ہر کوئی اپنا کوئی ان کا پاس ایجنڈا ہو, اس وقت ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں بس اس کی مخالفت کرنی ہے. اس وجہ سے اگر وہ کوئی الٹرنیٹیو یا کوئی دوسرا راستہ لے کر نہیں آتے اس کے بارے میں, امیگریشن اور دوسرے چیزوں کے بارے میں, तो मुझे लग रहा है
गैर यकीनी बन गया,
प्रेसिडेंट ट्रंप ही जीतेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अब हम मेहमानों से इजाज़त चाहते हैं। मेज़बान बैजत जिलानी, प्रोड्यूसर असफर इमाम और इंजीनियर ऑड्रेस रीगस को इजाज़त दीजिए। आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी इन्हीं प्रोग्रामों में। खुदा हाफ़िज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
جمعرات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے امیگریشن منصوبے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کے تحت گرین کارڈ لاٹری ویزے کے پروگرام کو ختم کر دیا جائے گا۔ خاندانی رشتوں کی بنیاد پر دیے جانے والے گرین کارڈ ویزوں کے مقابلے میں ہنر مند بہتر قابلیت رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی اور ایسے افراد کے لیے مختص کوٹے کو بھی بڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی ویڈا کسوارا کی اس رپورٹ میں سنیے۔
رینڈم سلیکشن از کنٹراری ٹو امریکن ویلیوز۔
صدر ٹرمپ نے جمعرات کو اپنے نئے امیگریشن منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گرین کارڈ لاٹری ویزے کے پروگرام کو ختم کر دیا جائے گا۔ خاندانی رشتوں کی بنیاد پر دیے جانے والے ویزوں میں تخفیف کی جائے گی اور ایسے افراد کو گرین کارڈ دیا جائے گا جو کسی خاص شعبے میں فنی مہارت رکھتے ہوں، انگریزی زبان سے واقف ہوں اور امریکی معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوں۔ اس منصوبے کو حزب مخالف ڈیموکریٹس نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ اس میں ان لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے جو بچپن میں امریکہ آ گئے تھے اور اب تک ان کا مستقبل غیر واضح ہے۔ نیشنل سائنس بورڈ کے مطابق سائنس اور انجینئرنگ کے شعبے میں 30% نوجوان غیر ممالک میں پیدا ہوئے اور اب امریکہ میں آباد ہو کر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہنرمند نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر ویزے دیے جائیں جو فنی مہارت رکھتے ہیں۔
A new legal immigration system that protects American wages, promotes American values, and attracts the best and brightest from all around the world.
نیا قانونی امیگریشن نظام امریکی اجرتوں اور امریکی اقدار کو تحفظ دے گا اور ایسے دنیا بھر کے قابل اور صاحب استعداد لوگوں کو ترغیب دے گا کہ وہ امریکہ میں آ کر آباد ہو جائیں۔ اس وقت امریکہ ہر سال تقریباً 11 لاکھ افراد کو امیگرینٹ ویزے جاری کرتا ہے۔ ان میں سے اکثریت ان افراد کی ہے جن کے عزیز رشتے دار امریکی شہری بن چکے ہیں۔ ان کے مقابلے میں فنی مہارت کی بنیاد پر ویزوں کے اجرا کی تعداد انتہائی کم ہے۔ صدر ٹرمپ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیے جانے والے ویزوں کی تعداد کو بھی کم کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی اس نئی تجویز کو بلڈ امریکا ویزا کا نام دیا ہے۔ ایوان نمائندگان میں حزب مخالف ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والی اسپیکر نینسی پلوسی نے اس منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے خاص طور سے خاندانی رشتوں کی بنیاد پر ویزوں کی کمی کو حتف تنقید بنایا ہے۔
Are they saying most of the people who have ever come to the United States in the history of our country are without merit because they don't have an engineering degree?
Kya wo ye kehna cha rahe hain ki khandani vizon ki koi ahliyat nahi hoti? Kya ye kaha ja raha hai ki hamari tareekh mein jo log America tarke makani karke aaye unme isliye koi ahliyat nahi thi ki unke paas engineering ki degree nahi thi? کیٹو انسٹیٹیوٹ میں امیگریشن پالیسی کے ایک ماہر ڈیوڈ بائر کہتے ہیں،
This is not something that has any path to becoming a law. And he kind of intimated that at the end of his speech when he said, you know, if this isn't enacted by Congress.
یہ ایسا منصوبہ ہے جس کی منظوری کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب کے آخر میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کانگریس اس کو منظور نہیں کرے گی۔ ویسے بھی گزشتہ 2 برسوں میں امیگریشن کی پالیسی کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے اور اب بھی اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ صدر ٹرمپ کے اس منصوبے میں ایسے ویزوں کا بھی ذکر نہیں جو امریکہ میں آ کر مزدوری کرتے ہیں۔ خاص طور سے تعمیراتی اور زراعت کے شعبوں میں. بفلو یونیورسٹی میں قانون اور امیگریشن کے پروفیسر رک سو کہتے ہیں بہت سی صنعتوں کو شکایت ہے کہ انہیں غیر ہنرمند افراد یا مزدوروں کی قلت کا شدید سامنا ہے. یہ کمی تارکین وطن ہی پورا کیا کرتے تھے. خاص طور سے زراعت، تعمیرات اور ڈیری کے شعبوں میں یہ افراد امریکی معیشت میں ایک نمایاں کردار ادا کرتے رہے ہیں. ہنرمند افراد کو امیگریشن ویزے دینا ایک اچھی بات ہے، مگر ان لوگوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو نسبتاً کم ہنرمند کہلائے جاتے ہیں، اور اس مسئلے پر توجہ دینا اشد ضروری ہے. سر ٹرمپ نے اپنے اس منصوبے میں سرحدی دیوار کی تعمیر کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس کے لیے ٹرسٹ فنڈ قائم کرنا چاہتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئے امیگریشن منصوبے کے اعلان کے بارے میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی وٹکاسوارا کی رپورٹ آپ نے سنی. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.